الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کے زندہ کے دو ساتھیوں نے جب اپنا خواب آ کر بیان کیا اور یہ چاہا کہ اس کی تعبیر انہیں بتا دیں، تو سیدنا یوسف نے اس کو ایک مناسب موقع دیکھ کر ان سے تھوڑی سی مہلت لی، فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں یہ تعبیر تمہیں بتا دوں گا. پھر ایک نہایت خوبصورت تمہید اٹھائی، بات کو اپنی ذات سے اوپر اپنے پروردگار سے متعلق کیا اور وہاں سے دعوت پیش کر دی. اس کا کچھ حصہ زیر بحث آ چکا ہے، جس کی حیثیت بھی اصل بات کے لیے تمہیدی تفصیلات ہی کی تھی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے زندہ کے ساتھیو، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ سوال انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیا. اور یہاں بھی دیکھیے کہ بات پہلے بھی اس خوبصورتی کے ساتھ کہی کہ مخاطب کے لیے وہ کوئی براہ راست نقد نہ بن جائے، اور یہاں پر بھی اہم ترین چیز ان کے سامنے استفہامیہ اسلوب میں سوال کی صورت میں رکھ دی، ان کو غور و فکر کی دعوت دی کہ ذرا ایک نگاہ اپنے عقائد پر ڈالو اور یہ بتاؤ کہ یہ ماننا بہتر ہے. بہتر ہے یعنی عقلی لحاظ سے بہتر ہے، علمی لحاظ سے بہتر ہے، انسانی شعور اس کی تائید کرتا ہے، اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ہم اس پوری کائنات کے بارے میں یہ مانیں کہ اس کا ایک خالق ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مخلوق ہونا ایک وجودی حقیقت ہے. یہ کسی تنقیح کی محتاج نہیں ہے. اور جب ہم مخلوق ہیں اور گرد و پیش میں ایک ایک چیز اسی پہلو سے ہمارے ساتھ ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے. اب اگر پیغمبروں نے یہ بتا دیا ہے، یہ خالق ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی تمہیں سب کچھ دیتا ہے، تمہاری ربوبیت کا اہتمام کرتا ہے، اس دنیا میں اسی کی قدرت، اسی کی حکمت اور اسی کی رحمت کا ظہور ہوا ہے، تو یہ بات تو ماننا پڑتی ہے، اس میں تو کوئی چارہ نہیں. لیکن اتنی بات ماننا اور اسی پہ اکتفا کر لینا بہتر ہے یا یہ ماننا کہ بہت سے خدا ہیں، دسیوں ہیں، ایک نے یہ بنا رکھا ہے، دوسرے نے وہ بنا رکھا ہے، خلق میں فلاں اور فلاں شریک ہیں اور امر میں فلاں اور فلاں شریک ہیں، ان میں سے کون سی بات علم و عقل کے لحاظ سے بہتر ہے؟ یہ سوال انہوں نے ان کے سامنے رکھا. میرے زندہ کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یعنی جو بھی دنیا میں کوئی ہستی ہے، کسی کو کوئی اختیار ملا ہے، مخلوقات میں کوئی غیر معمولی مخلوقات ہیں، وہ محیط سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، سورج اور چاند ہیں، بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، سب پر وہی اللہ غالب ہے، تو کیا وہی ماننا بہتر ہے یا ان میں سے کسی کو اس چیز کا اور کسی کو اس چیز کا خدا مان لینا بہتر ہے. اس کے بعد انہوں نے اسی استدلال کو مزید آگے بڑھایا, سوال کی صورت میں استفہامیہ انداز میں یہ بات سامنے رکھتی. استفہامیہ انداز کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ مخاطب کو چیلنج نہیں کرتے بلکہ اس کو دعوت فکر دیتے ہیں, سوچنے کی دعوت دیتے ہیں. یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اب جب اتنی بات ہو گئی اور اس سوال تک وہ اپنے مخاطب کو لے آئے تو پھر انہوں نے وہ براہ راست بات کی ہے جو مخاطب کے مضمومات یا عقائد سے متعلق ہے. انہوں نے کہا پھر غور کرو, ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں, یعنی ایک معبود, ایک رب, ایک مالک, اس کائنات کا خالق, یہ تو علم و عقل کا تقاضا ہے کہ مانا جائے. یعنی خالق ہونا چاہیے, اس کا انکار انسانی عقل نہیں کر سکتی. خالق کون ہے اس میں بحث ہو سکتی. یہ کائنات خود ہی خلق کا عمل کر رہی ہے اور یہ کوئی قدیم حقیقت ہے. کچھ قوانین ہیں جو خلق کا یہ عمل کر رہے ہیں, یا کوئی دیوی دیوتا کیا ہے, اس میں تو بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ ہم مخلوق ہیں اور عقل کہتی ہے کہ جب ہم مخلوق ہیں تو ہمارا کوئی خالق ہونا چاہیے, اسی بات کو قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر اسی استفہامیہ اسلوب میں سامنے رکھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ غور کرو کہ ہم خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون. مخلوق ہونا تو ایک بالکل قطعی بات ہے, لیکن پھر کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بغیر کسی چیز کے خلق ہو گئے, یعنی مخلوق ہو لیکن کوئی خالق نہیں ہے؟ یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے, ہو نہیں سکتا. یا پھر خود ہی اپنے خالق ہو, یعنی اس گمان میں مبتلا ہو گئے ہو کہ ہمارے آبا میں سے کوئی خلق کر کے چلا گیا ہے اور اب وہ کارخانہ چل رہا ہے. کیا بات پالتے ہو؟ ان میں سے کوئی چیز بھی علم و عقل کی روح سے قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی غور کرو کہ تم نے جو خدا بنا رکھے ہیں, دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں, ان کی حقیقت کے لیے کوئی استدلال ہے تمہارے پاس؟ یعنی علم و عقل تو تعدد کا تقاضا نہیں کرتے, وہ تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا الگ خدا ہونا چاہیے اور فلاں کا الگ ہونا چاہیے. ادنا تامل بتا دیتا ہے کہ یہ کائنات اور ہمارا وجود ایک ہی طرح کے قوانین سے گورن کیا جا رہا ہے, ان میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی تصادم نہیں ہے. ادنا درجے کا تضاد و تصادم بھی ہو تو دو منٹ کے لیے بھی یہ کائنات چل نہیں سکتی. یہ اتنی محکم ہے اور اس نزاکت کے ساتھ کھڑی ہے کہ ذرا سا توازن مجروح ہوا اور یہ درم برم ہو گئی. تو اس لیے اس میں تو تعدد عقلاً محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تعدد محال ہے تو پھر ایک پروردگاری ہوگا. تو اب اگر تم نے مختلف دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں اور فلاں کا خدا وہ ہے اور فلاں کا خدا وہ ہے, تو یہ بتاؤ کہ علم و عقل تو تقاضا نہیں کرتے, اور خود ذات باری کے بارے میں بھی تقاضا اتنا ہی تھا کہ ہونا چاہیے, ہے کہ تو پھر اطلاع پیغمبروں نے دی ہے. تو تمہارے یہ جو نام تم نے بنا رکھے ہیں, ان کی اطلاع کس نے دی ہے؟ یعنی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ علم و عقل ان کے ہونے کا تقاضا نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے. اور اطلاع کا ماخذ اس کائنات کا خالق ہی ہو سکتا تھا کہ وہ اطلاع دیتا کہ ہاں یہ کائنات ہے اور یہ میں نے بنائی ہے اور اس میں فلاں اور فلاں میرے شریک رہے ہیں. تو یہ اطلاع کیا تم کو ملی؟ یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی. تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو, یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تمہارے سب دیوی دیوتا جن کو تم اللہ کے شریک بنائے بیٹھے ہو اور جن کے مندر بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، غور کرو یہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. نام ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی علمی حقیقت نہیں ہے، اور جب علمی حقیقت نہیں ہے تو ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ علم و عقل تو رہنمائی نہیں کر رہے، اللہ کی خبر آ جائے، اس کی طرف سے بتایا جائے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری. تو علم و عقل تقاضا نہیں کرتے، اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، تو اس کے بعد پھر یہ جو کچھ بھی کارخانہ تم نے بنا رکھا ہے یہ تمہارے تخیل کی کار فرمائی ہے، اور یہ بالکل واقعہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی دیو مالائیں وجود میں آئی ہیں، وہ یونان کی ہوں، مصر کی ہوں، ہمارے بر صغیر کی ہوں، سب کی سب ایسی ہیں، یعنی ان کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے، وہ انسانی تخیل کا شاہکار ہے. انسان کے اندر چونکہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے تخیل سے چیزوں میں منطقی ربط پیدا کر لیتا ہے، یہ منطقی ربط ہے جو دیو بالا کے خلق کا باعث بنا ہے، یہی فلسفیوں کی اور صوفیوں کی مابعدت طبیعیات کا خالق ہے، اور یہی ہے جس کی بنیاد پر انسان سائنسی تحقیقات کی بنیادیں قائم کرتا، بنیادی مفروضات وجود میں لاتا اور اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق کرتا. یہی صلاحیت ہے انسان کی. لیکن یہ صلاحیت اس مادی دنیا میں تو ادب کی تخلیق کا باعث بنتی ہے، فنون لطیفہ کو وجود میں لانے کا باعث بنتی ہے. اللہ پروردگار عالم اس عالم سے ماورا حقائق، ان کے بارے میں یہ کیا کام کرے گی؟ اس میں تو یہ شدید منطقی مغالطہ ہے کہ اس میں شاہد پر غائب کو قیاس کر لیا گیا ہے، اس لیے یہ بالکل بےمانی بات ہے. اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، یہ انہوں نے تنقید کی. ان الحکم الا للہ، یہ تو اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ اقتدار صرف اللہ کا ہے، یعنی اس دنیا میں ایک ہی کی حکومت قائم ہے، وہ جو اس کائنات کا خالق ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ایک تدریج کے ساتھ وہ پورا استدلال بیان کرتے جا رہے ہیں، یعنی پہلے یہ فرمایا کہ شرک کی کوئی حقیقت نہیں ہے، علم و عقل شرک کے لیے کوئی استدلال قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں اتاری گئی، اس کائنات کو دیکھنے کے بعد کسی درجے میں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں کسی اور کا اقتدار ہو سکتا ہے، تو خلق میں کسی کا ہونا اس کے کوئی شواہد نہیں ہے، امر میں کسی کا ہونا اس کے بھی کوئی شواہد نہیں، یہ اقتدار صرف اللہ کا ہے. یہ وہی بات ہے جو دوسری جگہ کہی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یہاں حکم وہی امر ہے، یعنی اس کائنات میں خلق بھی ساری کی ساری اللہ کی ہے اور امر بھی سارا کا سارا اللہ کا ہے. تو پہلے انہوں نے خلق کو بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا ان الحکم الا للہ، یعنی مشاہدہ بتاتا ہے، عقل بتاتی ہے، علم شہادت دیتا ہے کہ اقتدار بھی تنہا ایک ہی ہستی کا ہے، یعنی کوئی دوسرا قانون کار فرما نہیں، کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے. پوری کائنات جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ یکساں قوانین کی بنیاد پر چل رہی ہے، تو پھر اس میں کسی دوسرے کے امر کا دخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اقتدار صرف اللہ کا ہے. اب رہی یہ بات کہ اس سب کے بعد وہی بتائے گا، یعنی اللہ ہی بتائے گا کہ پھر بندگی کس کی ہونی چاہیے. تو اس نے یہ بتایا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ حکم ہے جو ہمیں اس کے پیغمبروں کی وساطت سے پہنچا، اور یہی دین ہے. اور یہ جو بات ہے کہ امرا اللہ تعبدوا الا اياه کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، تو پورے دین کی حقیقت کیا ہے؟ بندگی. یعنی اللہ نے ہم سے کیا تقاضا کیا؟ میرے بندے بن کر رہو، میں تمہارا معبود ہوں، تم میرے بندے ہو. اپنی اس حقیقت کو پہچانو اور اپنی پوری زندگی اسی حقیقت کے ماتحت بسر کرو. اسی کو دوسری جگہ اس طرح واضح کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، یعنی ہمارے بندے بن کر رہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اس کی بادشاہی اس کائنات پر ماننا اور اسی کو معبود مان کر اس کی پرستش کرنا، اس کی بات ماننا، یہ سب کیا ہے؟ بندگی، اللہ کا بندہ بن کر رہنا. تو فرمایا کہ اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ بندگی کرو، یہ کہا ہے کہ میری ہی بندگی کرو، اور یہی سارا دین ہے. تو میں نے جہاں دین حق میں اس سوال سے بات کی پیدا کی ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، یعنی اپنی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے میں، تو وہاں یہ بتایا کہ دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، بندگی، اللہ کے بندے بن کر رہو. بالکل لفظوں میں یہی بات دیکھیے خود قرآن نے بیان کر دی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے حکم دیا ہے کہ صرف میری بندگی کی جائے گی، ذالک دین القیم، یہی تو اصل دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی دین قیم ہے. وَلَكِنَّ اکثرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی لوگ اسی حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور اس سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اس کائنات پر تنہا اسی کا اقتدار ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق عبد اور معبود کا ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی دین کی حقیقت ہے. لوگ اسی کو، زیادہ تر لوگ اسی بات کو اسی ترتیب سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو تخیلات کی بھول بھلیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی. وَلَكِنَّ اکثرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے. یوسف علیہ السلام کی یہ تقریر قرآن میں توحید کی بہترین تقریروں میں سے ہے، اور ٹھیک اس موقع پر کی گئی جب مخاطبین اس کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے. اس سفر میں، اس تقریر میں، معاف کیجیے گا، اس میں انہوں نے پہلے ان کی توجہ علم و حکمت کے اصل سرچشمے کی طرف مبذول کرائی ہے. وہ کون ہے؟ اس کائنات کا خالق، ہمارا پروردگار. سارا علم، ساری حکمت اسی کے ہاں سے آتی ہے. انسان کے پاس جو علم و حکمت ہے وہ اسی کی عطا ہے، یہ انسان نے خود کہیں سے نہیں لے لی. اس میں انہوں نے پہلے ان کی توجہ علم و حکمت کے اصل سرچشمے کی طرف مبذول کرائی ہے، پھر اس سفر کا حوالہ دیا ہے جو خود انہوں نے باطل کو چھوڑ کر حق تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، یعنی اپنے حوالے سے. میں نے کیسے کسی چیز کو پایا ہے، میں نے اس کو کیسے چھوڑا ہے، میں نے کیسے اختیار کیا ہے. سب سے زیادہ انسان جس چیز سے سیکھتا ہے وہ یہ سفر ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کسی مقام بلند سے کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اپنے سفر میں شریک کرنا چاہیے. وہ بھی سب کے سب ہماری طرح ہی ہیں. کسی نے سفر پہلے کر لیا، وہ نیو یارک سے لندن سے ہو آیا تو چلیں آپ کو بتا دے گا کچھ، اور کسی نے ابھی سفر کرنا ہے تو وہ آپ سے معلومات لے لے گا، اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ تقریر کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اس پر تبصرہ کیا میں نے. اس میں انہوں نے پہلے ان کی توجہ علم و حکمت کے اصل سرچشمے کی طرف مبذول کرائی ہے، پھر اس سفر کا حوالہ دیا ہے جو خود انہوں نے باطل کو چھوڑ کر حق تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، یعنی اپنی سرگزشت سفر سنائی ہے مختصر لفظوں کے بعد. اس کے بعد ملت توحید کی تاریخی عظمت اور اہمیت واضح کی ہے. یعنی یہ جو توحید کا دین ہے یہ موہوم تصورات سے نہیں بنا، اس کے پیچھے ایک غیر معمولی عظیم تاریخ ہے. اور وہ کیا تاریخ ہے؟ وہ انبیاء کی تاریخ. بہت بڑی بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں جنہوں نے آ کے لوگوں کو توحید سکھائی ہے اور ان کے خالق کی معرفت ان کے اندر پیدا کی ہے. تو اس میں سیدنا ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق بہت بڑا حوالہ ہے. تو انہوں نے یہ اہمیت واضح کی ہے کہ میں نے یہ دین اختیار کیا ہے تو میں نے تو اپنے فہم سے اس کو سمجھا، اور جو چھوڑا ہے سوچ سمجھ کر چھوڑا ہے، جو اختیار کیا ہے سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے، اور مجھے اطمینان ہے کہ اس کے نتیجے میں میں جو کچھ اب مان رہا ہوں وہ وہی ہے جو میرے آبا مانتے رہے ہیں. اور وہ آبا کون ہیں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. پھر بندگی کا یہ تقاضا واضح کیا ہے کہ بندہ ہو کر کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں. یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کائنات کا خالق ہے اور میرا بھی خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو بندہ ہو کر کسی اور کو اس بندگی میں شامل کیا جائے، یعنی بندہ کسی اور کا ہو اور کسی اور کو شامل کرے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اس کے بعد خدا کے اس امتنان و احسان کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس نے پیغمبروں کی بعثت سے انسانیت پر کیا ہے. یعنی ایک ترتیب کے ساتھ اگر آپ اس کو کھول دیں جو کچھ اوپر نقل ہوا ہے، تو وہ اس پوری سرگزشت کے ایک ایک پہلو کو نمایاں کر رہے ہیں. اس کے بعد خدا کے اس امتنان و احسان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس پروردگار نے ہمارے اندر یہ شعور رکھا کہ ہم اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے آگے بڑھیں. ہمارے اندر یہ چیز رکھی کہ ہم اپنے مخلوق ہونے کو جان سکیں اور خالق کے ہونے کی طلب محسوس کر سکیں. لیکن پھر بہت احسان فرمایا کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی کہ جس چیز کو تم سمجھ رہے تھے کہ ہونی چاہیے وہ ہے. تمہارا خالق یہ یہ اوصاف رکھتا ہے، اس کی صحیح معرفت یہ ہے، یہ سب بتایا. تو یہ کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. تو انہوں نے ان کے احسان کی طرف توجہ دلائی. پھر ان نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور دیکھیے کہ کس دل نواز انداز سے مخاطب کیا ہے. ہمدردی اور محبت کے جذبات جو مصیبت کے اشتراک سے ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، سب زندہ کے ساتھی ہیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، قید خانے میں ہیں. ہمدردی اور محبت کے جذبات جو مصیبت کے اشتراک سے ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ خطاب، یعنی یہ تقریر جو انہوں نے کی ہے، یہ خطاب ان کو بڑی بلاغت کے ساتھ ابھارتا ہے. یعنی اپنے اور ان کے تعلق کو بنیاد بناتا ہے گفتگو کی، تاکہ مخاطبین اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے ہر لفظ کو باہمی خیرخواہی اور اخلاص پر معمول کریں. یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخاطب کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ مخاطب کے ساتھ رشتے کو سمجھیں. وہ رشتہ انسانیت کا ہے، وہ کسی تکلیف کا ہے، وہ مصیبت کا ہے، وہ باہمی دکھوں کا ہے، وہ دنیا میں پیدا ہونے والے علام و مصائب کا ہے، کوئی چیز ہے. اس جگہ سے آپ ایک تعلق پیدا کریں اور پھر اس کے بعد بات کریں، تو پھر مخاطبین اس کو اخلاص پر، خیرخائی پر محمول کرتے ہیں. لیکن کسی ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک مقام بلند سے لوگوں کو تان و تشنیع کر دی، تو یہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد، یعنی یہ سب تمہید انہوں نے باندھی، اس طرح بتدریج مخاطب کو اپنے آپ سے مانوس کیا، اس کے بعد اصل دعوت پیش کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے وہ تو ایک بدیع حقیقت ہے، بلکہ ابدع البدیعات ہے. یعنی انسان کے مخلوق ہونے کا احساس ہی خالق کو پیدا کر دیتا ہے. اور پیغمبر آ کے بتاتے ہیں تو جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح انسان ذات باری کی طرف لپکتا ہے. جہاں تک خدا کا تعلق ہے وہ تو ایک بدیع حقیقت بلکہ ابدع البدیعات ہے، بالکل آبویس ہے. اور اس کے بندے مجبور ہیں کہ اس کی آقائی کو تسلیم کریں، لیکن اس کے ساتھ کچھ دوسروں کو بھی آقا تسلیم کر لیا جائے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کون یہ پسند کرے گا کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لے؟ یعنی یہ خدا کو ماننا اگر میری عقل کی احتیاج ہے، علم کی احتیاج ہے، وجود کی احتیاج ہے تو مان لیا، لیکن یہ کہ باقیوں کو میں کس طرح اپنا آقا سمجھ لوں؟ پھر مزید یہ کہ ایک ایسی بات کیوں مانی جائے جس کی کوئی ادنا شہادت نہ ہماری عقل میں ہے، نہ فطرت میں، اور نہ انفس و آفاق میں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ خدا نے بتایا، یعنی شرک کے بارے میں بڑی سے بڑی بات یہی کہی جا سکتی تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے حق میں بھی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی. جو کچھ مانا جا رہا ہے وہ محض نام ہے جو بغیر کسی دلیل کے لوگوں نے رکھ لیے ہیں. تمام اقتدار خدا کا ہے، اور جو دین اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے اتارا ہے اس میں بھی ہمیشہ یہی ہدایت کی گئی ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا دین ہے. مگر افسوس کہ لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے. یہ خلاصہ ہے اس ساری تقریر کا جو انہوں نے فرمائی، اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو موقع کو مناسب دیکھ کر اپنی دعوت سے واقف کرا دیا، اپنے پروردگار کی معرفت ان تک پہنچا دی، اور اصل دین جو پیغمبروں کا دین ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا ایک تو عمومی پہلو ہے، ہم نے قرآن سنا دیا، پہنچا دیا، ہم نے قرآن کا درس دے دیا، ہم نے کوئی چیز لکھ دی، اس میں براہ راست مخاطب نہیں ہوتا. یعنی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی پڑھے گا، جو بھی سنے گا، براہ راست مخاطب نہیں ہوتا. لیکن اگر براہ راست کسی کو دعوت دینی ہو، اس میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ سب اس سے سیکھی جا سکتی ہیں. بات کہاں سے شروع کرنی چاہیے، کہاں پہنچانی چاہیے، اس میں دیکھ لیجئے کہ ایک ایک قدم پر انہوں نے کس حکمت، کس دانش، کس محبت اور کس تعلق کے خاطر کے ساتھ اپنی بات پیش کی ہے، اور مخاطب کو ادنا درجے میں کسی رد عمل میں مبتلا نہیں ہونے دیا. یہی اصل میں براہ راست دعوت کا جب موقع ہو تو دائی کا کمال ہے. جب یہ ساری بات ہو گئی تو اب اس کے بعد غالباً کھانے کا وقت بھی قریب آ گیا، تو انہوں نے اب ان کے خواب کی تعبیر بتائی. یہی انہوں نے مہلت لی تھی. انہوں نے کہا، یا صاحب السجن اما احدکما فیسکی ربہ خمرا و اما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. میرے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے. وہ ساقی تھا، اور جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر بادشاہ نے اس کو جیل میں بھیج دیا. تو اب سیدنا یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم تو بحال ہو جاؤ گے. میرے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا. ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا، تو اس کو میں نے الفاظ میں بیان کر دیا ہے. تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا، فَيُسْلَبُ، تو اسے سولی دی جائے گی، یعنی اس کو موت کی سزا دے دی جائے گی. تو اسے سولی دی جائے گی، فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَاسِهِ. اس زمانے میں جب سولی سے مراد ہمارے ہاں کی یہ پھانسی نہیں ہوتی، یعنی ایک لکڑی کے اوپر کیل ٹھونک کر لٹکا دیا جاتا ہے اور وہیں آدمی رخصت ہو جاتا ہے، تو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. عبرت بنا دیا جاتا تھا. اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے جو مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی کی، تو لو میں نے تمہیں تعبیر بتا دی. اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. اب ذرا پیچھے جا کے خواب دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا واضح خواب تھا. تاہم سیدنا یوسف نے بہت خوبی کے ساتھ اس تمثیل کو کھول دیا اور بتایا کہ یہ ہونے والا ہے. تو اس سے جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کی حقیقت بھی واضح ہوئی اور تعبیر کیسے کرنی چاہیے اس کے لیے بھی بڑی عمدہ رہنمائی اس سے ملی. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے, یعنی میں نے فیصلہ کن بات کر دی ہے, بغیر کسی تردد کے بتا دیا ہے کہ یہ نتیجہ نکلنے والا ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا, یہ سرگزشت ابھی جاری ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.